अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं असवर इमाम। और सामीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की इस खबर से कि अमेरिका के महकमे दिफा के अहलकारों ने हाल ही में पाकिस्तानी F-16 तैयारों की गिनती की है और वो तादाद में पूरे हैं। सामीन, अमरीकी हुकाम की तरफ से ये बयान भारत के उस दावे को रद्द करता है कि फरवरी में फिजाई झड़प के दौरान भारत ने पाकिस्तान का एक F-16 तैयारा मार गिराया था। हम भारतीय हुकूमत का रद्दअमल जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में, और ये भी जानना चाहेंगे कि मीडिया में और अवामी सतह पर इस खबर को किस तरह देखा जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से रद्दअमल जो है वो सामने आया है और पाकिस्तान ने इस खबर को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि वक्त आ गया है कि भारत अपने झूठे दावों से पर्दा उठाएं। आगे चलकर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अफगान मुफाहिमती अमल के लिए जलमे खलीलजाद की अफगान हुकूमत की तरफ से कौमी मुज़ाकिराती टीम तश्कील ना देने पर तशवीश के इजहार, और आखिर में तुर्की इंतखाबात और अमरीका के ऐवानी नुमाइंदगान का यमन लड़ाई में अमरीकी किरदार ख़त्म करने की करारदाद की मंजूरी पर बात होगी। हमारा टोल फ्री नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं वो है 0800-777-789। और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब जाना चाहेंगे। इस वक्त रोमान हाशमी साहब सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट भारत से हमारे साथ हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ हैं पाकिस्तान से ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब, मरूफ दिफाई तज्ज़िया निगार, और यहाँ से एक अमरीकी तज्ज़िया कार मिर्ज़ा अली अकबर साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। रुमान हाशमी साहब, बेहद शुक्रिया आप हमें टाइम दे रहे हैं। और सबसे पहले तो हमें भारत की तरफ से इस खबर के हवाले से क्या रद्दअमल सामने आ रहा है ये हमें बताइएगा प्लीज़।
जी शुक्रिया शहनाज हमें जोड़ने के लिए। देखें, ये जो रिपोर्ट है अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से जो आया है, इस पे अभी भारत सरकार इस तजिया कर रही है इस रिपोर्ट का, क्योंकि सरकार का जो मौकिफ है, जो सेना के इंडियन आर्मी के हवाले से जो बयान आए वो ये है कि F-16 जो डॉग फाइट जो हुई थी जिसमें MiG-21 जो है वो शॉट डाउन हुआ भारत का, और F-16 जो है का नुकसान हुआ पाकिस्तान का, और ये, जी हाँ, तो ये नुक्ता नजर है भारत सरकार का। और जहां तक मामला ये है अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से जो एक बयान जो आए हैं अमेरिकन और डिफेंस मैगजीन में जो छापी है खबर, देखिए इसकी इंक्वायरी जो है, इस बात की सबूत जो है कौन फ्राहम करेगा कि पाकिस्तान के पास फौरी F-16 इंटैक्ट है। देखिए, प्रोपेगेंडा का जमाना है ही है और शुरू से है, और कई बार सरकार जो है वो हकायक को छुपाती है। अभी अमेरिका अफगानिस्तान के वॉर में उलझा हुआ, फाइनल एक स्टेज पर निगोशिएशन चल रहा है तालिबान के साथ 17 साल लड़ाई को लेकर के, और इसमें पाकिस्तान की एक अहम कारकर्दगी है इस निगोशिएशन को, इस डील को कराने में। तो अमरीकी काम जो है वो एक लिवरेज जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक मिला हुआ है, लिवरेज दे रही है इस लिहाज से कि तालिबान के साथ एक निगोशिएशन, पीस निगोशिएशन जो है डील, वो कामयाबी के साथ हमकिनार हो और अमेरिका अपनी आर्मी जो है वो अफगानिस्तान से वापस बुला ले। जो खर्चे चल रहे हैं काफी उस इकोनॉमी पे जो असर हो रहा है, अमेरिका भी कई ट्रिलियन डॉलर कर्ज में मुबतला है, तो इन चीजों को लेकर देखा जाए तो पाकिस्तान को एक बेनिफिट है। और ताजुब नहीं कि अमेरिकी हकाम जो है उन्होंने 40 F-16 मौजूद होने की बात जो है इस पस मंजर में कहा है, क्योंकि एक बात याद रखने की है कि जब इराक वॉर जो शुरू हुआ था उसके पहले امریکن گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے یونائٹڈ نیشن میں, انہوں نے امریکی احکام کے نمائندے نے یونائٹڈ نیشن میں یہ کہا تھا کہ یہ جو مساوی جو القاعدہ کا عراق برانچ کا جو فاؤنڈر تھا موسیٰ زرقاوی, وہ اس کی سانٹھگانٹھ ہے صدام حسین کے ساتھ. جبکہ سی آئی اے نے انکوائری کی تھی اور اس انکوائری میں سیدھا رپورٹ کیا تھا امریکن گورنمنٹ کو کہ القاعدہ کا صدام جو ہے وہ اینمی ہے, بیکاز صدام واز باتھیسٹ, وہ جو ہے ریلیجس فنڈامنٹلسٹوں کا وہ اینمی صدام تھے. لیکن وہ بھی حیران رہ گئے کہ کس طرح سے رپورٹ کے الٹ یونائٹڈ نیشن میں امریکن نمائندے جو ہیں یونائٹڈ نیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن اور صدام حسین کے بیچ کی کڑی ہے موسیٰ الزرقاوی, جو بالکل بلیٹنٹ لائی تھا یونائٹڈ نیشن میں امریکن گورنمنٹ کا. تو پھر کیسے یقین کیا جائے کہ 40 F-16 انٹیکٹ ہے پاکستان کے, یہ امریکی اگر گورنمنٹ کا یہ بیان جو ہے یہ صحیح ہے, اس کو کیسے تسلیم کیا جائے؟
اوکے, آپ نے کافی اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں. یہ امریکی اینالسٹ کو اس وقت ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے ساتھ ہیں مرزا علی اکبر صاحب. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی, پروگرام میں خوش آمدید. مرزا علی اکبر صاحب, اس وقت بھارت سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رومان ہاشمی صاحب میرے ساتھ لائن پہ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی جریدے فارن پالیسی میں جو رپورٹ چھپی ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کے محکمہ دفاع کے دو اہلکاروں نے حال ہی میں پاکستانی F-16 طیاروں کی گنتی کی ہے اور وہ تعداد میں پورے ہیں, جس سے بھارت کے اس دعوے کی بیان کی نفی ہوتی ہے کہ اس نے فروری میں پاکستان کا ایک F-16 طیارہ مار گرایا تھا. ان کا یہ بھارت کی طرف سے کوئی رد عمل جو ہے حکومت کی جانب سے سامنے نہیں آیا ہے, لیکن رومان ہاشمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت ان کے بقول امریکہ کو طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے, اس لیے امریکی حکام نے پاکستان کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا ہو. انہوں نے عراق جنگ کی بھی مثال دی ہے کہ وہاں بھی غلط معلومات جو ہیں اس کی بنیاد پر یہ جنگ شروع ہوئی تھی, بعد میں امریکہ نے خود بھی اس بات کو مانا تھا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
یہ بات تو صحیح ہے کہ عراق میں جو جنگ شروع ہوئی وہ جھوٹ کی بنیاد پہ شروع کی گئی تھی, لیکن یہ کہ اس میں امریکہ کا اپنا ذاتی ایک مفاد, ذخائر, بیرونی ذخائر اور بیرونی لینڈ پر ملک پہ تسلط اور ایران کے خلاف ایک محاذ کو مضبوط کرنے کی ناکام کوشش تھی جو ناکام ہو گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر شخص ہر وقت جھوٹ ہی بول رہا ہو. ایون اے بروکن کلاک از کریکٹ ٹوائس اے ڈے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ کہاوت ہے امریکہ میں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی گھڑی بھی جو کام نہیں کر رہی ہو, رکی ہوئی ہو, وہ بھی دن میں دو دفعہ صحیح ٹائم بتا رہی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا افسوس کا مقام ہے کہ دو ممالک, پڑوسی ممالک, نیوکلیئر پاورز, اتنے بڑے ملک, انڈیا دنیا کے بڑے ترین ملکوں میں سے اور پاکستان اسلام مسلمان ملکوں میں سے ایک بڑا ترین ملک اور واحد نیوکلیئر پاور, وہ دونوں اتنے انریلائبل ہو چکے ہیں اپنے اپنے باتوں اور دعووں اور اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے کہ بیرونی ممالک کے ذرائع کو کنفرم کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا, کس کا کیا نقصان ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے. سب سے پہلے تو ہم دونوں ملکوں کے لیے ایک پڑوسی ملک کی حیثیت سے اور ایک ایسے عوام کے طور پر جن کا بیک گراؤنڈ ایک ہے, یہ خود ایک بڑی باعث شرم بات ہے. کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں ملکوں کا میڈیا اور ذرائع ابلاغ اور حکومت اتنی با اعتبار ہو کہ ان کی کہیں بھی بات پر خود دنیا بھر یقین کریں. اب حالت جنگ میں یقیناً یہ ممکن نہیں ہوتا, اور یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کا ورژن دوسرے ملک کے ورژن سے نہیں ملتا, اس لیے کہ مختلف اسٹریٹجیکل بنیاد پہ بعض چیزیں نہیں بتائی جاتی, بعض چیزیں خامخواہ کے ایگزیجریٹ کی جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ نے یہ جھوٹ بولا ہے اور اس لیے بولا ہے کہ اس کو پاکستان کی ضرورت ہے, تو یہ بات ایک بالکل کھوکھلی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ امریکہ تو پاکستان کے خلاف بہت کچھ کہہ رہا ہے اور بہت کچھ کر بھی رہا ہے. پابندیاں پاکستان پہ جس انداز سے لگائی گئی ہیں, پاکستان پہ جو آئے دن مختلف الزامات لگائے گئے ہوتے ہیں, پاکستان پہ جو اقتصادی طور پر وہ چیزیں نہیں کی جا رہی جو پاکستان چاہتا ہے, تو اگر پاکستان کو ہی خوش کرنا تھا تو کم از کم وہ کوئی چیز کی جاتی جس سے جو پاکستان چاہ رہا ہوتا ہے. پاکستان نے تو نہیں کہا کہ آؤ بھائی امریکہ تصدیق کرو اس چیز کی, یا کسی اور ملک کو نہیں کہا کہ بھائی تصدیق کرو. وہ تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی طیارہ نہیں گرا, اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ ہم نے F-16 استعمال کیے تھے یا F-17 استعمال کیے تھے. بات اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پکچر از ورتھ 1000 ورڈز. تو میڈیا میں یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں کہ کس کا جہاز گرا, اس کی تصویریں, اس کی ویڈیوز, اور کس کا نہیں گرا, کیونکہ اگر کچھ ہوا ہوتا تو اس کی بھی تصویریں ویڈیوز کہیں سے بھی تو آتی. اور خود حکومت انڈیا کی خاموشی جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ظاہر بات ہے ان کے پاس اس چیز کا کوئی لاجیکل یا فیکچوئل بنیاد پہ کوئی ریزنیبل آنسر نہیں ہے.
اوکے علی اکبر مرزا صاحب ہمارے ساتھ رہیے, بریگیڈیئر سید نذیر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کی طرف جاتے ہیں. لیکن ایک اور کوسچن اس سے پہلے کہ بریگیڈیئر صاحب کی جانب ہم جائیں, آپ رومان ہاشمی صاحب ہمیں بتائیے گا کہ عوامی سطح پر اور میڈیا میں اس خبر کو کس طرح لیا جا رہا ہے بھارت کے اندر.
دیکھیں پہلے تو میں ان کے جواب دینا چاہوں گا ایک دو سوال کا, کہ کوئی ثبوت نہیں دیا. جو پاکستانی فائٹر پلین نے F-16 نے جو میسائل فائر کیے تھے آرام میسائل امریکن میڈ, تو وہ ایک ثبوت تھا جو میڈیا کے سامنے لایا گیا تھا دیٹ میسائل از فٹڈ ود دا F-16 پلین. دوسری بات کہ کوئی کسی پاکستان نے مدعو نہیں کیا تھا, یہ کلاوز میں ہے جہاں تک انفارمیشن نکل کے آئی ہے, وہ F-16 کی خرید کے وقت یہ کلاوز میں تھا کہ پاکستان اپنے ڈیفنس میں استعمال کرے گا, اور پاکستان اگر کوئی ضرورت پڑی تو امریکی حکام کو جو ہے وہ مدعو کر سکتا ہے, امریکی حکام کو مدعو کرنا ہوگا. F-16 کو کے جو کوانٹیٹی ہے نمبر ہے اس کی جانچ کے لیے کہ کسی وار میں کانفلکٹ میں استعمال ہوا ہے یا لاسٹ ہوا ہے کہ نہیں, تو اسی اگریمنٹ کے تحت امریکی اہلکار جو ہیں نمائندے وہ گئے پاکستان میں اس چیز کو جانچنے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ عوامی سطح پہ تو ابھی دیکھیے ہندوستان میں الیکشن کا زمانہ ہے اور پیک ہے چناوی کمپین جو ہے پارلیمنٹری الیکشن کا وہ پیک پہ ہے, تو بھارت کی جو عوام ہے وہ بہت زیادہ اس رپورٹ پہ دھیان نہیں دے رہی ہے جو ایک, اور نہ یہ میڈیا میں بحث کا مدعا بنا ہے آج, کیونکہ الیکشن ہو رہے ہیں تو الیکشن پہ ہی میڈیا کنسنٹریٹ کر رہی ہے, عوام بھی الیکشن میں ہی انوالو ہے, پولیٹیکل ورکر ہیں وہ اپنے اپنے پارٹی کے لیے چناؤ میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے کہ اس سے مودی گورنمنٹ کو این ڈی اے گورنمنٹ جو ہے وہ اکورڈ پوزیشن میں آ گئی ہے, اگر ایسا پاکستانی تجزیہ نگار یا پاکستانی گورنمنٹ کا اگر یہ سوچ ایسا ہوتا ہے اس رپورٹ کا اثر جو ہے وہ الیکشن میں پڑے گا, انڈین گورنمنٹ آکورڈ پوزیشن ہو گئی ہے, تو یہ چیز اس وقت بنتی ہے, یہ اس وقت آکورڈ پوزیشن ہوگی جب اس رپورٹ پہ عوام یقین کرے. تو اس رپورٹ پہ عوام جو ہے یقین اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ یہ امریکن گورنمنٹ کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ ایک طرف سے اگر وہ دباؤ بناتا ہے کسی وجہ سے پاکستان کو پہ بات کہی کہ پاکستان پہ اکنامیکل پابندی لگائی جا رہی ہے, لیکن ابھی حال میں ہی بالکل ریسنٹلی جب میڈیا نے ڈونالڈ ٹرمپ سے پریسیڈنٹ امریکن پریسیڈنٹ سے یہ بات کی کہ پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کے, تو انہوں نے کہا پاکستان کے پرزنٹ گورنمنٹ اچھی ہے اور میرے بڑے اچھے رشتے اور جلد ہی ہم ملاقات کریں گے. تو ظاہر ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی سرکار جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے موجودہ سرکار کے ساتھ اچھے رشتے جو ہیں کی امید اس بنا پہ کر رہی ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں خالد ظالمے جو ہیں افغانستان میں امریکن نمائندے جو انہوں نے بھی پاکستانی موقف کی تعریف کی کہ پاکستان کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ طالبان کے نیگوسیشن میں ایک مثبت رول جو ہے وہ ادا کر رہا ہے.
رومان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ رہی رہے. بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, میں چاہ رہی تھی کہ آپ رومان ہاشمی کو دہلی سے سنیں اور علی اکبر مرزا جو ہیں ان کو بھی سنیں, ان کا موقف بھی ان کو آپ نے سنا. اب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. یہ ہمیں معلوم ہے پاکستان میں اس امریکی جریدے فارن پالیسی میں چھپی ہوئی اس خبر کو پاکستان کی ایک کامیابی قرار دیا جا رہا ہے اور اس کو ایک خوشائند رپورٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا بھارتی دعوے کو غلط ثابت کرنا اس سے کوئی زیادہ فرق پڑے گا, کیونکہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جب تعلقات کشیدہ ہو کسی بھی دو ملکوں کے درمیان تو پروپیگنڈا تو ہر ملک پھر چلاتا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی آواز.
جی جی, تو جو انفارمیشن ہے اس کو ایز اے ویپن استعمال کیا جاتا ہے, اس سے تو انکار نہیں ہے. لیکن جہاں تک حقیقت کا تعلق ہوتا ہے اور پھر پروپیگنڈے کا تعلق ہوتا ہے تو دونوں میں کافی فرق ہوتا ہے جب زمینی عقائد کو دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں خصوصاً F-16 کے گنتی کے بارے میں, کیونکہ F-16 میں جو معاہدہ ہوا ہے اس میں اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ میں وہ باقاعدہ انفارم کرتے ہیں کہ ان کے پاس انوینٹری میں کتنے ہیں اور ان کے کون سے رجسٹرڈ نمبر ہے اور اس کے ایک ایک پرزے کا نمبر لکھا جاتا ہے, باقاعدہ انوینٹری ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس کمپنی نے اس کو بنایا ہوا ہوتا ہے وہ کمپنی بھی ان کے فلائنگ آورز پر اور ان کے جو پرزے استعمال ہوتے ہیں جو کہ فلائنگ آورز کے لحاظ سے ہوتے ہیں اس پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ایئر کرافٹ کو جتنا آورز استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک سلوٹ ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک F-16 کا تعلق ہے تو F-16 اس دن اڑے تھے, اس کو ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے دکھا ہے, لیکن جو ڈاگ فائٹ ہوا تھا وہ ہمارے JF-17 اور انڈیا کے MiG-21 اور Su-30 کے درمیان ہوا تھا اور انہوں نے بھی بیانڈ دا ویژول رینج میزائل استعمال کیے تھے اور اس کے ذریعے ان کو گرایا تھا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب گنتی ہوتی ہے تو گنتی باقاعدہ ان نمبروں کے ساتھ رجسٹر میں ٹیلی کرتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو پتے کی بتاتا ہوں, شاید بہت سارے لوگوں کو پتا نہ ہو, وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی ایئر کرافٹ بیچتا ہے یا بڑا اسلحہ بیچتا ہے تو اس پر ایک سیکرٹ نمبر یا چپ لگایا جاتا ہے اور وہ چپ ایون جو استعمال کرتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا کہ باڈی کے یا اندر کس پارٹ پر لگا ہوا ہے, تو وہ ملک اس کو ٹریس کرتا ہے کہ اس کا وہ جہاز یا وہ میزائل کہاں پر ہے, اس وقت موجود کہاں پر ہے اور وہ کہاں پر استعمال ہوا یا خراب ہوا یا ختم ہوا یا جل گیا. تو یہ بھی امریکہ کو پتا ہے کہ کون کون سے F-16 ہے اور کہاں کہاں پر ہے, ان کے کمپنی کو بھی پتا ہے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے, تنکا نہیں ہے کدھر. دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پر بھی نہ آزاد کشمیر میں نہ اکوپائی کشمیر میں کسی نے دیکھا کہ کوئی F-16 کا پرزا ملا ہو. انہوں نے MRR میزائل کا ایک پرزا دکھایا گیا ہے اور ہم نے پورا ایئرکرافٹ دکھا دیا پاکستان میں ابھی نندن کا اور اس کے علاوہ اس کا, تو یہ تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان نے ان کے ٹاپ آف دا لائن جو Su-30 تھا اس کو گرایا ہوا ہے تو اس کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے اور وہ بات کو ابھی F-16 کے ذریعے اسٹیلائز کرنے کی پروپیگنڈا اس میں بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے جہاں تک خود اندازہ ہے چار چیزیں انہوں نے گپتا صاحب نے اپنے رپورٹ میں لکھی تھی جو ہندوستان ٹائمز میں چھپی ہے, وہ یہ کہ چار چیزیں تھیں. ایک تو دن کا وقت تھا, دوسری بات پاکستان نے چیلنج کیا تھا اس کے ایئرکرافٹ میں, دوسری بات یہ کہ انڈیا کے تینوں قسم کے ایئرکرافٹ جس میں میراج تھا, جس میں Su-30 تھا اور جس میں MiG-21 تھا, یہ تینوں اڑے تھے اور تینوں نے ان کو مقابلہ کیا تھا, ڈاگ فائٹ ہوا تھا اور اس میں یہ دو ایئرکرافٹ مطلب ہے کہ لقمے یا وہ گر گئے تھے, تو یہ تو ان کے اپنے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ڈیفنس منسٹر ہے نرملا, وہ جو کہتا ہے کہ بلکہ باقاعدہ اسٹیٹ ٹیلیویژن پر انٹرویو میں کہتا ہے کہ ہم نے F-16 کو گرایا ہے, تو میرے خیال میں ایک حقیقت سامنے آ کر کے تھوڑی سی اس رپورٹ سے کچھ سستی ہو جاتی ہے, یا یہ ہو جاتا ہے کہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے, یا تیسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ ان پر جو سائیکولوجیکل یا جو مورال کا اثر ہوتا ہے ٹروپس پر یا ان کے پائلٹس پر, ظاہر ہے کہ ایک پائلٹ قیدی بنا, دوسرا وہاں پر گر گیا, وہ جل گیا, تو ظاہر ہے کہ ٹروپس کے مورال پر تو اثر پڑتا ہے. تو اس لیے اپنے مورال کو بوسٹ کرنے کے لیے پھر اس قسم کے بیان کو بار بار داغا جاتا ہے, یا اس کو, یا جو حقیقت ہے اس کو نگیٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک نام نارمل نام ہے جو مطلب کہ ملٹری کنفرنٹیشن میں یا جنگوں میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی میڈیا کا اور اسپیشلی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اگر کوئی F-16 گرا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی من چلا اس کا, کوئی نہ کوئی فوٹو اس کے ریکج کا یا اس کے پائلٹ کا یا اس کے کسی دوسرے حصے کا ضرور دیتا اگر وہ پاکستان کے سائڈ پر بھی گرا ہوتا. تو میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یا کہ ظاہر ہے کہ F-16 امپیکٹ ہے اپنے بیسز میں موجود ہیں.
اور یہی جو امریکی حکام ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے. بالکل بریگیڈیئر صاحب, آپ کی بات ہم نے سن لی. ابھی ہم جانا چاہیں گے مرزا علی اکبر صاحب, آپ کی طرف آنا چاہیں گے. مرزا علی اکبر صاحب, کیا یہ رپورٹ, یہ خبر آنے کے بعد پاک بھارت تعلقات جو ہیں, معاف کیجیے گا, امریکہ اور بھارت کے تعلقات پر اس کے, اس خبر کے کوئی منفی اثرات آپ دیکھتے ہیں, یا پھر یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے؟
نہیں, بالکل بھی نہیں, اس کا کوئی منفی اثر نہیں ہو سکتا ہوتا. بس ایک چیز ریکارڈ کے لیے ظاہر سے کر دوں, میرا نام علی اکبر مرزا ہے. مرزا علی اکبر نہیں, علی اکبر مرزا. تو بہرحال یہ نہیں, یہ اتنا کوئی اہم معاملہ نہیں ہے, نہ کوئی اتنی بڑی چیز ہے کہ جس سے انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں کسی قسم کا کوئی منفی اثر پڑے. یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی بھی وزن نہیں ہے. یہ ایک معمولی سی روٹین کی فیکچوئل چیز ہے کہ جو ہوئی اور انہوں نے کنفرم کر دی. انڈیا اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ان کی بنیادیں کچھ اور ہی ہیں, وہ اکانومی پہ کے ذریعے اقتصادی تعلقات ہیں, وہ بہت اہم, وہ علاقائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, چائنا وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لحاظ سے اہم ہے. اور پھر اب اسرائیل اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات اور جس طرح کا بہت ہی قریبی تعلقات بن چکے ہیں, بلکہ آپ جانتی ہیں کہ یہ نیوز میں بھی سامنے چیزیں آئی ہیں بہت ساری, کہ پاکستان اور انڈیا میں جو ابھی یہ ریسنٹ کانفلکٹ ہوا تھا اس میں اسرائیل کا بھی کافی کوئی ہاتھ ہے. کوئی چیز پروو نہیں ہوئی ہے لیکن یہ خبریں اور نیوز آ رہی ہیں. اور اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو انڈیا کے بھی بڑے طویل دورے پر گئے تھے, اور انڈین سولجر جو مڈل ایسٹ میں فائٹ کرتے ہیں وہ چھٹیاں وغیرہ منانے کے لیے بھی انڈیا جاتے ہیں وہاں مہینوں کے لیے, کیونکہ ان کو سیکیور ماحول ملتا ہے اپنے ٹینشنز دور کرنے کا. تو اور اس لحاظ سے امریکہ بھی ظاہر بات ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے, جہاں اسرائیل کا دوست وہاں امریکہ کا دوست. تو نہیں, امریکہ اور انڈیا کے تعلقات پر اس چیز کا کوئی بھی کسی قسم کا منفی اثر
آپ نہیں دیکھتے. اوکے, رومان ہاشمی صاحب, ایک امریکی تھنک ٹینک ڈیولسن سینٹر میں ایشیا پروگرام کے ایک اسکالر مائیکل کوگلمین جو ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے, اور انہوں نے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس رپورٹ کی وجہ سے بھارت کے دو دعوے غلط ثابت ہوئے, ایک بالا کوٹ پر فضائی حملہ اور دوسرا F-16 جہاز کا تباہ ہونا. ان کا یہ کہنا ہے ٹویٹ میں, آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ اس سے بھارت میں آئندہ دنوں میں ہونے والے انتخابات پر اثر پڑ سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس رپورٹ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پاکستان پر F-16 کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں, ایسا ہے کہ جب معاملہ موقف کا ہے, اب امریکی تھنک ٹینک کیا ٹویٹ کر رہے ہیں سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ امریکی گورنمنٹ کا دعویٰ کتنا صحیح ہے. آپ جہاں تک سوال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کیا رشتہ رہے گا امریکہ کا پاکستان کے دباؤ پہ, امریکہ جو ہے پاکستان کو دباؤ میں رکھتا ہے, تو امریکہ کی شروع سے یہ فارن پالیسی رہی ہے کہ وہ کچھ کرتے بھی ہے اور تھوڑا ہنٹر والی بھی پالیسی بھی ہے. آپ یاد کریں نا فاکلینڈ وار 1982 کا ارجنٹینا اور برٹین کے بیچ میں جو ہوا تھا, تو برٹین تو نیٹو ممبر تھا لیکن امریکہ نے اس میں ارجنٹینا کا ساتھ دیا تھا. اور جہاں تک پروپیگنڈا کی بات ہے, غلط پروپیگنڈا کی بات ہے, تو یہ بات بعد میں نکل کے آئی تھی کئی سالوں کے بعد کہ خود اس زمانے میں برٹش پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری آرمی نے سب میرین نے مار گرایا ہے جو امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار میں استعمال کیا تھا جن شپ جس کو ارجنٹینا کو بعد میں دیا تھا, جنرل بیلگرانو نام رکھا تھا اس شپ کا ارجنٹینا نے, جنرل بیلگرانو کو مار گرایا گیا مار گرایا گیا مار گرایا گیا. اور جبکہ جنرل بیلگرانو شپ کو نہیں اس وقت تک ڈسٹروائے ہوا تھا, اس وقت تک سب برٹش سب میرین نہیں مارا تھا, ایک ہفتے کے بعد, لیکن ایک ہفتہ پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا. تو امریکہ تو اس وقت بھی اپنے نیٹو ممبر انگلینڈ کا ساتھ نہ دے کر کے ارجنٹینا کا ساتھ دے رہا تھا. تو امریکن جو فارن پالیسی ہے وہ بالکل سینٹرلائز سیلف انٹرسٹ میں اپنے دیکھتی ہے چیک اینڈ اینڈ بیلنس.
کون سا ایسا ملک ہے جو اپنی مفادات کو سامنے نہ رکھتے ہوئے فارن پالیسی بناتا ہے؟ رومان ہاشمی صاحب, بھارت بھی یہی کرتا ہے, پاکستان بھی, ہر ملک اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر فارن پالیسی بناتا ہے, ایسا نہیں ہے؟
جی ہاں, بے شک یہ بات بالکل صحیح ہے
جی,
اور وہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ کسی بھی کوئی بھی ملک اپنی سالمیت اور اپنی سوورینٹی کو سب سے اس جو ہے پرائم یہ ہوتا ہے اس کا مقصد, ورنہ وہ ملک اگر اپنی سوورینٹی اس کی مضبوط نہیں رہے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بہتر رشتے نہیں رہے اور وہ ایک مضبوط ملٹری پاور نہیں رہے, تو اس کا انجام جو ہے پھر وہ سیریا اور عراق اور افغانستان جیسا ہو جاتا ہے. آج اگر امریکہ نارتھ کوریا پہ اٹیک نہیں کیا تو صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نیوکلیئر پاور ہے.
ٹھیک, اوکے جی, رومان ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کا, بہت
شکریہ.
علی اکبر مرزا صاحب, آپ کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں, بریگیڈیئر سید نذیر صاحب نے بھی ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ, ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور سامعین, نیکسٹ سیگمنٹ پہ ہم افغانستان کی صورتحال پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور اس وقت ہم افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے, وہاں جو قیام امن کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اس پہ بات ہوگی. اور ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے ایک افغان تجزیہ نگار, سینئر صحافی میر ویس افغان صاحب نے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کچھ دیر میں ریپبلکن پارٹی کے طلعت رشید صاحب بھی بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہیں, دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور سب سے پہلے تو میر ویس افغان صاحب, آپ بتائیے گا, یہ ظلم خلیل زاد جو ہیں افغان مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی ایل جی, انہوں نے افغانستان کے ایک شمشاد ٹی وی جو ہے ان کو انٹرویو میں کہا ہے کہ افغان گزشتہ 6 ماہ میں افغان حکومت جو ہے وہ قومی مذاکراتی ٹیم تشکیل دینے میں ناکام رہی ہے, اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو طالبان نے ملا برادر کی رہنمائی میں ٹیم جو ہے وہ ٹائم سے پہلے تشکیل دی ہے. آپ, ہم نے کوشش کی ہے کچھ افغان عہدیداروں سے اس کی وجہ ہم جانیں, اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن آپ ایز اے اینالسٹ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا افغان حکومت کی ناکامی ہے یا اس کی وجوہات جو ہیں وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی تک ایک مذاکراتی قومی مذاکراتی ٹیم ان کی طرف سے سامنے کیوں نہیں آ سکی؟
میرے خیال سے شہناز یہ خود زلمی خلیلزاد صاحب کی عدم معلومات پہ دلالت کرتے ہیں، کیونکہ نومبر کی اواخر میں گزشتہ سال کی 2018 میں افغان گورنمنٹ کی طرف سے ایک 12 رکنی ٹیم تشکیل دیا گیا ہے، جس میں سلام رحیمی جو کہ خود پریزیڈنٹ آفس کا سیکرٹری ہے، وہ اس کے ساتھ میرویس بلخی، اس کے ساتھ لیڈی سے حسینہ صافی و ڈاکٹر عالمہ، عبدالتوا بالا کرزے، جنرال عبداللہ، شاگل رضائی، عطاءاللہ لودین، شمیم خان، عبداللہ عطائی، توریالہ غیاسی، عبدالحکیم، ان لوگوں پہ مشتمل ایک ٹیم، مذاکراتی ٹیم بنوایا افغان گورنمنٹ نے. اس کی فوراً بعد طالبان نے خود کی طرف سے ملا برادر کی نگرانی میں وہ ٹیم بنوانے کا اعلان کیا. اسی کے ساتھ پیس ایڈوائزرز کی ایک بورڈ افغان گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گی.
ایک منٹ، ایک کوسچن میر ویس افغان صاحب، کیا یہ افغان پیس کاؤنسل کا تو ہمیں پتا ہے جس میں جو کہ افغان عہدیداروں پر مشتمل ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں یا اس سے الگ ایک ٹیم؟
افغان پیس کاؤنسل تو پیس کے لیے الگ سی کاؤنسل ہے، وہ تو الگ سی ادارہ ہے گورنمنٹ.
اوکے، لیکن زلمے خلیلزاد اور امریکہ کا جو ایک مطالبہ ہے کہ ایسی ٹیم ہو جس میں تمام افغان طبقوں کی نمائندگی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں سب کی نمائندگی نہیں ہے؟
میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں. اس کی دوسرا حصہ ہے، اسی ٹیم کے نومبر کی اواخر میں، آخری ہفتے میں، پریزیڈنٹ اشرف غنی احمد رئی نے پیس ایڈوائزر بورڈ کا اعلان بھی کیا، جس میں سیاسی شخصیات، سیاسی پارٹیاں، جوانوں کی جو کونسل ہوتے ہیں، لیڈیز کا کونسل ہے، علماء کرام، صوبائی و علاقائی مشران جو ہے، کلچرل کونسل، اور مہاجرین اور خانہ بدوش جو ہیں، ان سے ایک 9 رکنی کونسل کا وہ اجرائیوی ایک بورڈ بنوایا. انہوں نے اس کی بھی اناؤنس کی ہے اور اس میں بھی کام شروع کیا ہوا تھا. تو یہ تھرڈ تھنگ کے تیسرا حصہ ہے. ایک پیس کونسل ہو گئی جو افغانستان کا پیس کونسل ہے، دوسرا جو ہے وہ مذاکراتی ٹیم ہے، اور یہ تیسرا جو ہے جو ابھی میں نے جن کا لسٹ دیا آپ کو، یہ مذاکراتی ایڈوائزر بورڈ ہے جو کہ مذاکراتی ٹیم کو ایڈوائز دے سکتے ہیں کہ یہ کر لے، یہ نہ کر لے. تو ان سب کے سامنے آ چکا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ شاید باقی باہر رہ چکا ہوا ہوگا. تو اسی پہ جب مسکو مذاکرات ہو رہے تھے، اس مسکو مذاکراتی ٹیم میں اسی کچھ زیادہ لوگ چلے گئے وہاں پہ، اور طالبان حکومتی یہ ٹیم کو مسترد کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے ساتھ بات نہیں کرتے، اور ابھی تک طالبان اسی ٹیم کو مسترد کر رہا ہے. تو یہ ان لوگوں کا کوشش یہ ہے کہ 200 افراد پہ مشتمل ایک جرگہ جو ہے افغانوں کا بنا ہوا، وہ خطر میں دوہے میں گزشتہ مہینے میں، یعنی کہ یا اس مہینے کی اواخر میں وہ اکٹھے ہو کر قطر میں وہ جرگہ ہو جائے، وہاں پہ یہ ایک میٹنگ ہو جائے، اس کے ناطے 200 افراد کے درمیان یہ بات آگے بڑھ سکے. افغان گورنمنٹ اور کچھ افغان سیاسیوں کا یہ خیال ہے کہ 200 لوگ، پہلے تو یہ سب ایک بات پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. جب یہ ایک بات پہ اکٹھے ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جا کر طالبان کے ساتھ بات کرتے، تو اس کا کوئی لمبی سی مسئلہ ہے. اس لیے گورنمنٹ نے ریسنٹلی آنے والی 2 ہفتوں کے اندر لوئے جرگہ کی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور وہ لوئے جرگہ ہوں گی. یہ لوئے جرگہ جو ہے وہ پیس کے لیے ہوگا اور مشاورتی لوئے جرگہ ہوگا. مشاورتی لوئے جرگے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ایڈوائس دے دے گا کہ آپ یہ کر لے اور وہ کر لے. تو اسی چیز کو جو صوبائی،
یہ 2 ہفتوں بعد کیوں بلایا جا رہا ہے، جبکہ زلمے خلیلزاد کا یہ کہنا ہے کہ افغان حکومت سے 6 مہینے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ آپ ان بقول ان کے ایک انکلوسیو افغان نیگوشیٹرز ٹیم جو ہے وہ بنائیں.
تو یہ میں نے کہا تھا، تو افغان گورنمنٹ کی طرف سے
بنا ہوا ہے. یہ طلعت رشید ہمارے ساتھ ہیں، ریپبلکن پارٹی کے. طلعت رشید صاحب، جب ایک ٹیم موجود ہے افغان حکومت کی جانب سے جس کا ذکر کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں میر ویس افغان صاحب, تو پھر کس ٹیم کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کی جا رہی ہے ظلم خلیل زاد کی جانب سے اور کیوں؟
اصل میں چکر جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ کرنٹ گورنمنٹ جو ہے اس کو اس پہ بلیو نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ پپٹ گورنمنٹ ہے تو ہم اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے. حالانکہ ضلع خلیل جو بھی حالانکہ وہ افغان بورن ہے وہ اپنی بہت کوشش کر رہے ہیں اس کو ملانے کے لیے اور وہ پاکستان کو بھی اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں, لیکن طالبان اس پہ وضد ہیں کہ جب تک صحیح پریزنس نہیں ہوگی ہم لوگ ان سے بات نہیں کریں گے. اور یہ جو یہ سب سے بڑا ہرڈل ہے ایون دو کہ پاکستان نے بھی پیشکش کی ہے اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ مسائل حل ہو جائے تاکہ انڈیا کو وہاں سے انڈیا کی جو سبقت ہے اس کو کم کیا جائے وہاں سے. اور یہ ذرا کٹھن مسئلہ ہے لیکن لانگ رن میں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا سلوشن نکل آئے گا, لیکن امیڈیٹ مشکل لگ رہا ہے یہ.
جی تو اب اس میں کہاں کنکلوژن کیا ہے اس کا طلعت رشید صاحب, جب افغان حکومت کی طرف سے دو ٹیمیں بنائی گئی ہیں, ایک تو افغان پیس کاؤنسل ہے, ایک اور ٹیم کی بات ہو رہی ہے جس کے رہنما ہیں سلام رحیمی صاحب, تو پھر کس طرح ٹیم چاہتا ہے ظلم خلیل زاد یا امریکہ
جو دیکھنا یہ تو ویری آبویس کہ امریکہ تو وہ ٹیم چاہتا ہے نا جو ان کی بات مانے. امریکہ ایسے کسی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا جس میں امریکہ کا پرسنل انٹرسٹ جو ہے اس کو ڈیفائن نہ کیا جائے, اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ابھی وہیں پہ پیدا ہو رہا ہے. اور طالبان آپ کو پتا ہے کہ وہ پوری جو ہے فل کنٹرول چاہتے ہیں ہر صوبے کا, وہ یہ نہیں چاہتے کہ غنی صاحب جو ہے اب دیکھیں الیکشن ہونے سے دوبارہ پوسٹ پون کر دیے گئے, وہ نہیں چاہتے کہ غنی صاحب جو کہ دوسری ٹرم دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ آئیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نیگوشیشن جس میں اب دیکھیں اب عورتیں بھی کیا کہتے ہیں ریپرزنٹیشن اپنی چاہتی ہیں. اور یہ سب چیزیں جو ہے اس کا یہی حل ہے کہ ایسی ٹیم بنائی جائے جو کہ یو ایس کو بھی ایکسیپٹیبل ہو اور پاکستان کو بھی, پاکستان بھی ایک امپورٹنٹ رول اس میں ادا کر رہا ہے اس نیگوشیشن میں. امریکہ تو وہاں سے نکلنا چاہتا ہے جتنا جلدی نکل سکے, اس لیے اب جو طالبان ہیں وہ بھی تھوڑا سا لینینٹ ہو گئے ہیں نیگوشیشنس کرنے کے لیے, لیکن یہ ہے کہ اس کا کمپرومائز یہ کافی کٹھن کام ہے ظلم خالزادہ کے لیے.
جی آپ ہمیں بتائیے گا میر ویس افغان صاحب, ایک اگر ڈیل ہوتا بھی ہے امریکہ اور طالبان کے بیچ میں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ ایک طرح سے گارنٹی ہوگی افغانستان میں امن کے لیے, اس سے امن آ جائے گا افغانستان کے اندر؟
دیکھیے افغانستان میں امن ہو جائے گا یا نہیں ہوتے شہناز دو الگ سی باتیں ہیں. اگر ہمارے یہاں مسایہ ممالک اسی چیز میں خلوص دل سے کام کر لی تو ہو جائے گا, اگر وہ خلوص دل سے کام نہیں کرتی تو نہیں ہو سکتا. میں یہاں پہ اس بات کی یادگاری کر رہا ہوں, اگر کل افغانستان میں امن بھی ہو تو لوگ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ ہمارے ہمسایہ ممالک خاص کر پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں دست اندازی کر رہا ہے, وہ وہاں پہ مداخلت کر رہا ہے. آج بھی پاکستان کی جو وزیر اعظم ہے عمران خان, انہوں نے افغانستان میں کوئی عبوری حکومت کی خواہش کی ہے, اور اس بات یہ خواہش اس وقت کیا ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھی افغان گورنمنٹ میں اسی بات پہ ان کے لیے احتجاج کیا ہوا تھا. اب اگر وہ پیس میں مدد نہیں کر سکتی تو افغانوں کو اٹھانے میں یا اس آگ کو تیل ڈالنے میں کوشش کیوں کر رہا ہے؟ تو میرے خیال سے جب تک ہمارے ہمسایہ ممالک, اگر وہ ایران ہو, چائنا ہو, روسیا ہو یا پاکستان ہو, اگر وہ خلوص دل سے کام کر لے تو امن آ سکتا ہے, جو کہ ان سب کی فائدے میں بھی ہے. لیکن ان سب میں سے سب سے اہم ملک جو ہے وہ پاکستان ہے, کیونکہ اپنی محبوبیت جو ہے وہ افغانستان میں کھو چکا ہے, اب محبوب نہیں ہے پاکستان افغانستان میں. لیکن اگر وہ پھر بھی اپنی آپ کو بنوانے کی کوشش کرتے افغانوں کی دلوں میں یا اپنی ہمسایہ کے ساتھ اچھی تعلق رکھنے میں, تو اس طرح چیزوں سے دور رہے اور ساتھ ساتھ مدد کر لے صلح میں. اب وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ,
لیکن اس وقت تو پاکستان مدد کر رہا ہے,
افغان لوگ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ افغانستان کی مدد نہیں کرتے بلکہ اپنی آپ کی مدد میں لگی ہوئی ہے, اور اپنے لیے وہ امکانات ڈھونڈ رہا ہے اور طالبان کو یوز کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, لوگ یہ مان رہا ہے کہ طالبان کو پاکستان نے کچھ دیا ہوا ہے, آدھی طالبان سے کچھ مانگ رہا ہے, لیکن اس حد تک بھی نہیں کہ وہ آ کر کسی ملک کی اندر اداروں میں اس حد تک مداخلت کرتے ہیں کہ وہ قابل برداشت کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا.
جی طلعت رشید صاحب, افغانستان حکومت کی اور افغان عوام میں جس تشویش کا ذکر کیا ہے میر ویس افغان صاحب نے, اس کی ایک وجہ جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے, طالبان کو مذاکرات کی میز پر لا رہا ہے. اور کل بھی ایک نکتہ چینی کی جا رہی تھی کہ طالبان نے 199 افراد کی جو لسٹ جاری کی جو مذاکرات میں حصہ لیں گے, ان میں سے بیشتر افراد افغان حکومت کے مطابق پاکستان کے اندر موجود ہے. یہاں پہ کوسچن جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر پیس ڈیل ہوتا ہے طالبان اور امریکہ کے بیچ میں اور اس کے بعد امن افغانستان میں نہیں آتا, یا ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ پھر بھی اپنی مداخلت افغانستان میں جاری رکھتے ہیں, تو اس کے بعد امریکہ کا کیا کردار ہوگا, یا وہ پھر نکل آئے گا وہاں سے اور پیچھے نہیں دیکھے گا مڑ کے؟
نہیں, دیکھیں امریکہ تو وہاں سے نکلنا چاہتا ہے, یہ تو انہوں نے بھی طے کر لیا ہے کہ 14,000 ٹروپس وہاں پہ ہیں, ان کو وہاں سے نکالا ہے. حالانکہ جم میتھز جو ہے ڈیفینس سیکرٹری وہ اس کے خلاف ہے, لیکن چونکہ اب یہ اتنی طویل جنگ ہو چکی ہے کہ امریکہ لوزنگ, دے آر لوزنگ ایوری ڈے, تو ان کو ٹرسٹ جو ہے وہ صرف پاکستان پہ ہے, کیونکہ انڈیا وہاں پہ مداخل کر رہا ہے. افغان یہ ہمارے جو دوسرے
انالسٹ
نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ افغانی پاکستان کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن انڈیا کو وہ کچھ نہیں کہتے, انڈیا بھی وہاں کے پاکستان کے خلاف حملے کر رہا ہے اور پاکستان اپنی پروٹیکشن کے لیے.
اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ انڈیا نے جو انویسٹمنٹ کی ہے, دیکھے پارلیمنٹ کسی بھی ملک کا ایک بہت ہی بڑا اس کی علامت ہوتی ہے وہاں پہ جمہوریت کی, وہ پارلیمنٹ انڈیا نے بنا کے دی ہے, انہوں نے اس میں انویسٹ کیا ہے, وہاں روڈز آپ دیکھیں اس میں انڈیا نے انویسٹمنٹ کی ہے. پاکستان کے بارے میں عام افغان سے اگر وہ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جو بھی دہشت گرد حملہ ہوتا ہے اس کی ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان میں کی جاتی ہے, وہ وہاں سے بارڈر کراس کر کے آتا ہے. اس میں کہاں تک حقیقت ہے وہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن ان کے اندر جو خدشات ہیں, جو تحفظات ہیں, وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں.
نہیں نہیں, وہ آپ کی بات بالکل میں اگری کرتا ہوں اس سے, لیکن یہ کہ اس کا پروف تو نہیں ہے نا. یہ تو آگے ٹھیک ہے, انڈیا نے وہاں پہ کام کیا, لیکن انڈیا نے ایٹ دا سیم ٹائم دہشت گردی بھی وہاں پہ شروع کی ہے پاکستان کے اندر. تو یہ افغان لوگ نہیں, یہ نہیں بھولتے کہ پاکستان کو اپنی پروٹیکشن کے لیے جو بھی کام کرنا ہے وہ پاکستان کرے گا. آئی مین دس از آبویس, بلکہ امریکہ بھی اس کی تائید کرتا ہے, اور امریکہ پاکستان پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ پاکستان کا انفلوئنس افغانستان میں بہت ہے, چاہے طالبان کی طرف سے ہو, چاہے ایون دو لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ان کا پاکستان کی مداخلت کو پسند نہیں کرتی, لیکن چونکہ پاکستان کا اس میں بہت سٹیک ہے اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ وہاں پہ امن ہو, کیونکہ وہاں پہ امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا, اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پورا خطہ جو ہے ٹھیک طرح سے رہے, اور امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ چائنا, رشیا اور دوسرے ایران آ کے وہاں پہ مداخلت کریں. اس سے ظاہر ہے پاکستان کو بھی نقصان ہوگا, پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ اس طرف کا بارڈر سیکیور نہ ہو, وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے جو بھی اس کو کرنا ہے وہ پاکستان کرے گا. اور افغانستان دیکھیں نا, پاکستان میں کتنے افغانی ہیں, یہاں پہ ہزاروں حساب سے پاکستان میں افغانی رہ رہے ہیں, اور یہ کہنا غلط ہے کہ جی پاکستان جو افغانستان میں وہاں وہ اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے یا وہ پاکستانی گورنمنٹ کو پسند نہیں کرتے. وہی لوگ ہیں جو انڈیا کی فیور میں, وہی لوگ کہتے ہوں گے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایوریج افغانی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے.
جی آپ اس کو پلیز وائنڈ اپ کیجیے گا میر ویس افغان صاحب, اس سیگمنٹ کو 30 سیکنڈ میں, پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے. جی
شہناز, اب یہ بات میرے خیال سے بالکل واضح ہے کہ افغانستان میں پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کیا ہے. میرے خیال سے اس بات پہ بات کرنے میں صرف وقت ضائع ہونے سے زیادہ اور کچھ ہی نہیں ہے. سب افغان لوگ سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان سے آتے ہیں اور افغانستان میں وہ بلاسٹ کر کے, افغانستان میں فائر کر کے افغانستان میں لوگوں کو مارتے ہیں اور پاکستان دہشت گردوں کی پیچھے ہے. اگر میں یہ بات کسی اور طریقے سے کر لوں, گزشتہ 60-70 سالوں میں سے جو پاکستان وجود میں آیا ہوا ہے, انہوں نے ہمیشہ افغانستان کی مخالف سائڈ کو وہ سپورٹ دے چکا ہے, یعنی اپوزیشن کو, اپوزیشن میں بھی فرق ہے, مسلح اپوزیشن کو انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے. ابھی تو کسی بھی گورنمنٹ کی حمایت نہیں کی سوائے طالبان گورنمنٹ کی, اور طالبان کی جو گورنمنٹ تھی اس کی حمایت باقی دنیا نہیں کر رہے تھے, اس لیے پاکستان اس کی وہ ایک گرو کی طرح اس کی مدد کر رہا تھا. اگر پاکستان کسی بھی افغان گورنمنٹ کی, چاہے وہ آج کی افغان گورنمنٹ ہو یا کل کا ہو یا گزشتہ کل کا ہو, اس کی مدد کر لی تو لوگوں میں ان کی جو ایک ہمسایہ کی طرح جس کے ساتھ رہنے کی تعلق ہے وہ بن سکتا ہے اور بڑھ سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستانی ادارے یہ کام نہیں کرتے, اور میرا نہیں خیال کہ ابھی افغانستان میں کوئی بھی بندہ, چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو, اتنی بڑی لیڈر کیوں نہ ہو, کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پاکستان میں کہ ہم پاکستان کی حمایتی, یہ کسی کی
جی بہت شکریہ
نہیں ہے.
میر بیسن خان صاحب پاپولاریٹی
جو ہے
آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. طلعت رشید صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اس سیگمنٹ کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. بریک لیے بغیر پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے. پاکستان سے فارمر سفارتکار مشتاق مہر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, اور یہاں امریکہ سے سینئر صحافی ترجمہ کار مسعود عبدالی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مشتاق مہر صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, ترکی میں ہم نے دیکھا بلدیاتی انتخابات میں صدر اردمان کی جو جماعت ہے اے کے پی, اس کی شکست کی وجہ جو ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں, اور اس کے اثرات خود ترکی پر اور ریجن پر کیا ہوں گے؟
یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جی, اس لیے کہ ٹرکش جو پاپولیشن ہے, جو ٹرکش پیپل ہیں, وہ اب ڈیموکریٹک ویلیوز کے عادی ہو گئے ہیں, اور یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے, ایک پروجیکشن ہے, ایک لحاظ سے پروٹیسٹ ووٹ ہے, اور پروٹیسٹ ووٹ ہے بہت سی وجوہات سے. ایک تو جو پرائم منسٹر اور گورنمنٹ اور پارٹی ہے, انہوں نے ترکی کو ڈیوائڈ کیا ہے, جو ریپبلکن فورسز پرٹیکولرلی آرمی اس کے اندر میسج قسم کا کھو دیتا ہوا ہے, اور وہاں پہ پھر بڑا پریمیٹیو ایکشن لیا گیا ہے. دوسرا ان کا جو ٹریڈ کا سپرمیسی تھی ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی میں, اس کو دھچکا لگا ہے. تیسرا وہ سمجھتے ہیں کہ سیریا میں ان کے آبجیکٹو حاصل نہیں ہوئے, پرٹیکولرلی جو کردش سیکٹر تھا اس سے ترکی وہ نتائج حاصل نہیں کر سکے جس کی ترکش پاپولیشن متمنی تھی. اور فائنلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ امبیشیس پولیٹیکل پارٹی ہے, بہت زیادہ امبیشیس پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اور یہ ترکی کے مزاج کو سوٹ نہیں کرتی, اور یہ جو ریجن میں رول پلے کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو میری نظر میں یہ جو میونسپل الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں یہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں, اور ان کا انٹرنل پالیٹکس سے بڑا اثر رہے گا.
جی آپ یہ بتائیے گا مسعود عبدالی صاحب, اس سے پہلے کہ نیکسٹ سیگمنٹ پہ میں آپ سے بات کروں, یہ بتائیے گا کہ جو اخبارات میں دیکھ رہی تھی, ترکی کے مختلف اخبارات پڑھ رہی تھی, اس میں سے جو وجوہات بتائی گئی ہیں جو اے کے پی کو شکست ایک طرح سے کا سامنا ہے, اس میں ہے گرتی معیشت, افراط زر میں اضافہ, بے روزگاری, اور ڈالر کے مقابلے میں مقامی کرنسی کی قدر گرنا. یہی کچھ جو ہے یہ پاکستان میں آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے. کیا ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں صدر اردوان کی عمران خان کے ساتھ اے کے پی کی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ 30 سیکنڈ میں بتائیے گا تاکہ نیکسٹ سیگمنٹ پہ میں آپ سے بات کر سکوں.
دیکھیں میں ظاہر طور پہ تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اردوان کی شکست ہوئی ہے, اس لیے کہ ووٹوں کو دیکھا جائے تو اس کے 44% ووٹ ہیں, جبکہ اس میں مخالف جو ہے اس نے مل کر کے 38% ووٹ کیے ہیں. تو اور دوسری بات ہے, گزشتہ انتخاب جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس کے مقابلے میں اس کے ووٹوں میں 1.75% قریب ووٹ بڑھے ہیں. اس کے علاوہ قومی جو ووٹ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, بلدیاتی انتخابات میں گلی محلوں کے مسائل کے اوپر ووٹ ڈالے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے سوائے اس کے 6 بڑے شہروں میں ان کی شکست ہوئی ہے, 6 میں سے ایک جگہ تو جیت گئے برسہ میں وہ, تو اس یعنی اور وہ شکست بھی اکثر جگہوں پر جو ہے بڑی معمولی سی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی شکست, ہاں آپ نے بات فرمائی بالکل درست ہے کہ اصل میں جو مسئلہ ہے کہ وہ یہ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 1/4 آبادی جو ہے ترکی کی وہ نوجوانوں میں مشتمل ہے, اور اردوان کا بیک بون یہی نوجوان ہے, نوجوان ہی ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور سب سے زیادہ بے روزگاری سے جو متاثر بھی نوجوان ہوئے, इसलिए इसका असर पड़ा और नौजवान बड़े शहरों में ज्यादा रहते हैं। इसलिए आप देखा होगा देही इलाकों के अंदर नतायज में तब्दीली नहीं आई, लेकिन शहरी इलाकों में नतायज बदले हैं, यानी लोगों ने रिजवान की पार्टी को वोट नहीं दिया। तो ये दरअसल इसी बात की अलामत है कि जो नौजवान है वो इस बेरोजगारी से, महंगाई से, अफराद जर से, लीरा की कीमत की गिरावट से बहुत मुतासर हुए, और ये यकीन ये यही असरात जो है, यही जो चीजें हैं जो हमें इमरान खान की को भी का सामना है। और आपने अंदाजा किया होगा उनकी भी
मकबूलियत
का मसला चैलेंज आ रहा है, मैं ये नहीं कहता कम हो गए, लेकिन उनकी मकबूलियत चैलेंज आ रहा है इन्हीं वजूहात के बिना।
ओके, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो है बल्कि कल शाम को अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान ने यमन में जारी जंग में अमरीका का किरदार ख़त्म करने की करारदाद जो है वो मंजूर कर ली है, और इसे सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी के लिए एक धचका भी करार दिया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है, हमारे सामीन को बताइएगा अब्दाली साहब, कि ये करारदाद तो मंजूर हो गई, अब व्हाट इज़ नेक्स्ट?
देखिये ये मसला है यमन का, ये खासा पुराना है। देखो 2015 से ये हो रहा है कि सऊदी अरब, अरब इमारात और मिस्र इसकी जो फजाई है वो हमला कर रही है, बमबारी कर रही है यमन पर, और उनका कहना ये है कि वो दरअसल ईरान के जो ईरान जो है वो हूसी बागियों को सपोर्ट कर रहा है, और इसलिए ये वफाकी हुकूमत की मदद में वहां पर यानी उनकी मदद कर रहे हैं। बराह रास्त इनका यमन से झगड़ा नहीं है, बल्कि ये कि यमन के अंदर वो मजाहमत को कुचलने के लिए, बगावत को कुचलने के लिए बमबारी कर रहे हैं। लेकिन मसला ये हो रहा है कि उसकी वजह से आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता यानी 3-4 सालों से बहुत बुरी सूरत हाल हुई है, और वहां पर तो ये सारा मामला शुरू हुआ था सेनेट में। आपको याद होगा कि 14 मार्च को बर्नी सैंडर ने ये करारदाद पेश की थी कि यमन से अमरीकी फौज की हिमायत जो है खत्म कर दी जाए। देखिए अमरीकी फौज की जो सऊदियों की हिमायत खत्म कर दी जाए, बराह रास्त जो है वो सऊदी फौज की मदद नहीं कर रही, ना अमरीकी फौज वहां पर है, लेकिन जो उनका बड़ा बुनियादी काम है वो ये करते हैं कि इनके जो फजाई टैंकर हैं, टैंकर बरदार हवाई जहाज जो अमरीका के, वो यमन पर हमले करने वाले सऊदी, मिस्री और मुत्तहद अरब इमारात के जंगी तैयारे जो हैं उनको फजा में ईंधन फराहम करते हैं। इसके अलावा अमरीका अपने खलीजी इत्तेहादियों को हौसियों के बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है, तो ये मदद कर रहा है। तो इन्होंने ये कहा था कि इसमें जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ये हुई है कि सऊदी अरब की जो बमबारी है इससे उनके जो आबनोशी के जखायर है वो मुतासर हुए हैं। आपने देखा होगा सफाई, साफ पानी नायाब हो गया, जिसके वजह से हैजी की वबा फूट पड़ी है। वहां पर तकरीबन 60,000 शहरी हलाक हुए हैं, वहां पर तकरीबन गजाई किल्लत की वजह से तकरीबन लाखों जो यमनी बच्चे हैं वो माजूर हो गए। अब होगा क्या? देखिए सेनेट में ये करारदाद जो है वो बड़ी भारी हिस्से से मंजूर हुई थी, और तकरीबन 7 सेनेटर जो थे रिपब्लिकन पार्टी के उन्होंने इसके हक में वोट दिया, और कल भी जो है 1 दर्जन के करीब जो कांग्रेस मैन है रिपब्लिकन के, उन्होंने इस करारदाद के हक में वोट दिया। ये जरूर है कि और उन्होंने, लेकिन सदर ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो उसको वीटो कर देंगे।
ओके, ये पॉइंट अब ये मुश्ताक मेहर साहब आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। अब्दाली साहब कह रहे हैं जिस तरह के सदर ट्रंप इस करारदाद को वीटो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर अमेरिका इस लड़ाई से पीछे हटता है तो यमन जंग पे क्या असरात आप देखते हैं? जंग तब जाएगी?
मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो यमन से अपने आप को रीइनवेट करना चाह रहे हैं, अपने आप को डिसोसिएट करना चाह रहे हैं, और ये उनकी ओवरऑल स्ट्रेटजी है, क्योंकि अब वो अपना मिलिट्री रोल है उसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। और दूसरा फैक्टर जो है, चूंकि वियतनाम की तरह यमन में भी जो इंटरवेंशन की है, जो उन्होंने हेल्प की है, जो सीरिया में की है, या जो रीजन में उनका रोल रहा है वो कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। 20 साल से तो हम लोगों ने ये खेल तमाशा देखा है। मैं समझता हूँ एक तो अमरीका के अंदर इंटरनल प्रेशर है जिनका हमारे दोस्त ने जिक्र किया, लेकिन उससे ज्यादा ट्रंप साहब की जो रियलिज्म है इंटरनेशनल रिलेशन में, फॉरेन पॉलिसी में, वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स का रोल पिविटल इलाकों तक महदूद है, जिसको वो फारिज समझते हैं, या वो चाइना का कंटेनमेंट समझते हैं, इसके अलावा नहीं समझते, या वो अगर थोड़ी देर के बाद री इलेक्ट हो गए तो फिर यूरोप की यूनिफिकेशन पे वो कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि रशिया और चाइना जो है वो आपस में मिल रहे हैं, तो जो यूरोप को थोड़ा सा खतरा हो सकता है।
जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया, आइंदे इस मौजू पे आपसे बात होगी, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही शहनाज नफीस और असवर इमाम की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ ترک وطن کی وجوہات کیا ہیں اور ان کے نتائج کیا رہے۔ ہجرت انسان ازل سے کرتا آ رہا ہے اور یہ اس کا ایک بنیادی حق بھی ہے کہ خدا کی زمین پر وہ جہاں چاہے رہے۔ بنیادی طور پر تو اس کا وطن وہی ہوتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا اور جہاں اس کے آبا و اجداد بستے ہوں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دنیا سکڑتی جا رہی ہے اور ہجرت کا عمل بھی تسلسل سے جاری ہے۔ اگرچہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، مگر سن 2015 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سلسلہ بہت شدت سے شروع ہوا، کیونکہ شام جیسے ممالک میں تنازع زور پکڑ گیا اور زندگی مشکلات میں گھر گئی۔ افریقی ممالک میں اقتصادی مشکلات اور تنازعوں نے زندگی مشکل کر دی، نسلی جبر و ستم نے روہنگیا مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی، یہ کچھ مثالیں ہیں۔ اسی طرح دیگر مہاجرین بڑی تعداد میں دوسرے ملکوں کا رخ کرنے لگے، ایشیا، یورپ، آسٹریلیا سب اس کی لپیٹ میں آئے۔ کچھ ملکوں نے بڑی فراخ دلی سے ان تارکین وطن کو اپنے ہاں پناہ دی، ان میں زیادہ تر یورپ میں پناہ گزین ہوئے، اور پھر مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے۔ مسائل سے بھاگ کر آنے والے یہ لوگ خود مسئلہ کیسے بن گئے، آج کچھ اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ مڈل سیکس یونیورسٹی لنڈن کے پروفیسر ڈاکٹر طاہر واسطی ہمارے مہمان ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال، ایڈوائزر آئی ایم ایف اور مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر۔ اور ڈاکٹر طاہر واسطی، گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں جو مائیگرنٹس ہیں کتنی بڑی تعداد میں آئے، اور حال ہی میں یعنی سن 2015 کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا امیگرنٹس کا وہاں۔ تو کچھ بتائیے ہمیں کہ یورپ نے کس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور وہاں کیا مسائل پیدا ہوئے۔
جی شکریہ۔ برطانیہ نے کی حکومت نے تو شاید بہت زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن برطانیہ کی عوام نے یقیناً بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اور جو جو مہاجرین یہاں پہ سیریا سے اور دوسری جگہ سے آئے ان کے لیے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے، جو مساجد تھیں مساجد کے دروازے کھولے گئے، اور ان کی جو امداد چھوٹے چھوٹے محلے کے لوگ کر سکتے تھے انہوں نے اکٹھی کر کے ان کو کی، ان کے بچوں کو سنبھالا، ان کے بچوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اور یقیناً بہت قابل ستائش کام کیا برطانیہ میں ان لوگوں نے۔ اور یورپ میں آپ جیسے آپ جانتی ہیں کہ اپنے دروازے کھول دیے اور ان لوگوں کو خوش آمدید کہا، اور یقیناً یہ اس حوالے کی بات ہے کہ لوگ جنگی جرائم سے بھاگ کر یورپ کی طرف آ رہے تھے۔ اب جو بنیادی بات ہے، جیسے کہ آپ نے کہا اپنی بہت اچھے شروع کرتے ہوئے کہ یہ خدا کی زمین ہے اور انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جہاں چاہے رہے، میرا خیال ہے یہ بات تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے کہ اب لوگوں نے زمین کو بانٹ لیا ہے اور اب یہ حکومتوں کی زمین ہے، اور حکومت یہ طے کرتی ہے کہ کن لوگوں کو وہاں رہنے دیا جائے اور کن لوگوں کو وہاں رہنے نہ دیا جائے۔ اب صرف حکومت یہ روک نہیں سکتی اپنے ملک سے جانے والوں کو، لیکن آنے والوں کو تمام حکومتوں نے بڑی کڑی پابندیاں اور سختیاں پیدا کر دی ہیں تاکہ لوگ وہاں آئے نہ۔ لیکن یونائٹڈ نیشن اور سیکیورٹی کونسل اور جو دوسرے ادارے ہیں ان کی وجہ سے کچھ قانونی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ بہت سارے لوگوں کو یہاں آنے سے روک نہیں سکتے۔
ڈاکٹر زبیر اقبال سے بات کرنا چاہوں گی۔ بعض اوقات لوگ محض اچھے روزگار کی تلاش میں اپنا ملک چھوڑتے ہیں، آپ بتائیے کہ زیادہ بڑی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے، جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ جو مائیگریشن ہوتی ہے یہ ایک لانگ ٹرم قسم کا ایونٹ ہوتا ہے، یہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتا، اور اس کے اندر شارٹ ٹرم قسم کی جو آپ کو فلکچویشن نظر آتی ہیں ان کی بڑی شارٹ ٹرم قسم کی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن سیکولر وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ جب ملک ایک طریقے سے ایک ہی ریٹ پر نہیں بڑھتے بلکہ ڈفرنٹ ریٹس پہ ان کی گروتھ ہوتی ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انکم انکوالٹی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی ریسورسز کو انہیں قسم کی اسکلس پر تو جو ریٹرنز ہوتے ہیں یا بیجز ہوتے ہیں وہ ایک ملک میں کم ہوتے ہیں دوسرے ملک میں زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ انسینٹیو پیدا ہوتا ہے جس کو ہم پش کہتے ہیں، پش فیکٹر۔ اس کی بیسس پر پھر جو لوگ جن کے پاس اسکلس ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ملک بہت سلو گرو کر رہا ہے ریلیٹیولی ٹو دنیا کے باقی ملکوں کے مقابلے میں، تو پھر انسینٹیو ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پر ان کے ریٹرنز بہتر ہوں اور ان کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہو جائے۔ جب تک یہ انکوالٹی رہتی ہے اس قسم کی ٹرانزیشن چلتی رہتی ہے، یہ صدیوں سے ایسا ہوتا آیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے, جو شارٹ ٹرم فورسز آتی ہیں درمیان میں ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے.
ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر زبیر اقبال.